من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین آج کی تراویح میں آپ نے 14ویں پارے کی آیات سماعت فرمائی ہے 14ویں پارہ یہ سورہ ہجر سے شروع ہوتا ہے سورہ ہجر کی ایک آیت 13ویں پارے کے آخر میں ہے اور اسی کے بعد 14ویں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ ہجر کی شروعات ہوتی ہے قرآن کے بیان سے قرآن کے بارے میں قرآن کی عظمت کے تعلق سے بیان اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کہ جو جن لوگوں نے بھی کفر کی روش اختیار کی ہے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے کفر و شرک میں رہے ہیں اسی میں ان کی زندگی بسر ہوئی ہے وہ خواہش کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے لو کانوا مسلمین کاش وہ مسلمان ہوتے یہ 14ویں پارے کی شروع کی آیت اس میں ہم سب کے لیے بڑی ایک دعوت ہے حالانکہ اس کا تعلق کفار مشرکین سے ہے لیکن جس طریقے سے یہ معاملہ کفار مشرکین کا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے ہمیں بھی وہ نعمتیں بھی ملتی ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوتا جو مسلمانوں کے ساتھ ہے یہی حال ان لوگوں کا بھی ہوگا جن کے عمل میں کوتاہیاں ہوں گی نافرمانیاں ہوں گی کوتاہیاں ہوں گی ایمان تھا لیکن عمل میں بڑی کوتاہی رہی ہے تو وہ بھی خواہش کریں گے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے پھر سے ہم نیک عمل کر کے آئیں گے ان کی بھی خواہشیں ہوں گی جب دیکھیں گے لوگوں کے درجات بہت اونچے ہو رہے ہیں خواہش ہوگی کہ پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے ہم نیک عمل کریں بعض نیک لوگوں کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے جس میں خاص طریقے سے شہید کے بارے میں یہ بات ہے کہ شہید کا جو اونچا مقام ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا جو اونچا مقام ہے قیامت کے دن اور جنت میں جو اسے اونچا مقام ملے گا اسے دیکھ کر کے اسے خواہش ہوگی کہ کاش مجھے پھر زندہ کیا جاتا پھر میں دنیا میں جاتا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا اور شہید ہو کر کے آتا اس کی یہ خواہش ہے تو کل قیامت کے دن کہیں عمل میں کوتاہی کی وجہ سے آدمی یہ خواہش کرے کہ کاش مجھے دنیا میں لوٹا دیا جاتا اور بھی قرآن میں دوسری جگہوں پر بعض لوگوں کے بارے میں یہ ذکر ہے وہ خواہش کریں گے کہیں گے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا فلاں کی دوستی مجھے لے ڈوبی وہ آدمی صحیح نہیں تھا اس کے ساتھ رہ کر کے میں بھی اس کے جیسا بن گیا اس طرح کی خواہشات قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اس لیے جب تک دنیا میں ہیں یہی دنیا دار العمل ہے یہی عمل کی جگہ ہے جتنا موقع ملا ہے وقت ملا ہے فرصت ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہیے کہ یہی موقع ہے اس کے بعد خواہش بھی کریں گے تو دنیا میں واپسی نہیں عمل کے لیے پھر اس کے بعد موقع نہیں ہوگا دوسری بات یہ اسی کے آگے سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اس کے بعد آدم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر, جو اصل میں لوط علیہ السلام, لوط علیہ السلام اور ان کے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی جو ایک خاص قسم کی برائی میں مبتلا تھی, اس قوم پر عذاب دے کر کے وہ بھیجے گئے تھے اللہ کے فرشتے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے, اس کا بھی ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے, اور کس طریقے سے لوط علیہ السلام کی بستی کو, لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے انہیں تو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں, اس کے بعد پوری بستی کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کا شکار ہونا پڑا اور کیسے عذاب نازل ہوا. آگے یہ سب باتیں اس سورت کے اندر ہیں, لیکن اس آیت کے تعلق سے چند باتیں ذکر کریں گے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس ملک میں, ہندوستان میں, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش بھی کرتے رہتے ہیں, اور باقاعدہ یہ ڈاؤٹ بھی لوگوں کے ذہنوں میں وہ کریٹ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تھی, اس لیے قرآن تو محفوظ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان احادیث پر ہم کیسے اعتبار کریں, کیسے اعتماد کریں جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال کے بعد لکھی گئی, ایک صدی گزرنے کے بعد لکھی گئی, اس پر ہم کیسے اعتبار کریں, اس پر کیسے عمل کریں. لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات لوگ ڈالتے رہتے ہیں. اسی آیت سے, چونکہ اس مسئلے کا تعلق بھی ہے, اس آیت کو بھی پیش کرتے رہتے ہیں, اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج کے اس درس میں اس آیت کی بھی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی جائے. آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, پھر سے میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, یقیناً ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا. اس آیت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ذکر کو نازل فرمایا, ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا ہے. یہ ذکر, اس سے کیا مراد ہے, صرف قرآن مراد ہے یا اس سے قرآن اور وہ احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی, وہ احادیث بھی اس میں شامل ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے. عام طریقے سے محدثین یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ ذکر دونوں کے لیے ہے, اللہ کی کتاب کے لیے بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنتوں کے لیے بھی ہے. وہ احادیث جو ضعیف ہیں, موضوع ہیں, ان کو الگ کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, وہی حدیثوں کی بھی, وہ حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, وہ سنتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. اور ذکر کا یہ لفظ دونوں کے لیے ہے, صرف قرآن کے لیے نہیں ہے. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ ذکر قرآن کے لیے ہے, تب بھی قرآن کی حفاظت کے لیے حدیث کی حفاظت ضروری ہے. حدیث کی حفاظت کے بغیر قرآن کی حفاظت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. کوئی یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ قرآن محفوظ ہے, حدیث محفوظ نہیں ہے تو کہیں گے کہ قرآن محفوظ ہے. نہیں, اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو قرآن کی حفاظت کا بھی مسئلہ یہی رہے گا کہ قرآن بھی محفوظ نہیں, کیونکہ قرآن کی حفاظت کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں اس پہ عمل کیا جائے. قرآن یہ کتاب ہدایت ہے, بندوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے, یہی مقصد قرآن کا ہے. قرآن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک جگہ لکھ کر کے اور کہیں جو ہے اس کو اچھی طرح سے پورے احترام کے ساتھ غلاف میں رکھ کر کے کہیں تاپ میں سجا دیا جائے، کسی الماری میں رکھ دیا جائے، کسی صندوق میں بند کر دیا جائے، یہ مقصد تو نہیں ہے اس کی حفاظت کا. اور قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک ساتھ میں حدیث نہ ہو. تو قرآن میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھیں گے، زکات کب ادا کریں گے، کس کو ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے نصاب کیا ہے، شرطیں کیا ہیں، روزہ اس کے لیے شرطیں کیا ہے، آداب کیا ہے، عمل کی ساری باتیں تو احادیث میں ہی آتی ہیں. جب حدیث کو نکال دیں گے تو قرآن پر بھی عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن کی حفاظت یہ حدیث کی حفاظت کو لازم ہے. مستلزم میں کہتے ہیں عربی زبان میں اسے، قرآن کی حفاظت ہے تو لازمی طور پر حدیث کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. اس کے بغیر قرآن کی حفاظت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ قرآن کی حفاظت قرآن ماننے والوں کی حفاظت کو بھی شامل ہے. قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث کا ہونا بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہونا ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں ان کی بھی حفاظت ضروری ہے. اسی آیت میں یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات قرآن میں ذکر کی ہے کہ وَمَنْ يَقْتَرْتَ مِنْكُمْ فَسَوْفَ يَقْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اگر تم میں سے کوئی آدمی اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا، ایسی قوم لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرے گا. قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت تک ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، کیونکہ قرآن کی حفاظت کو وہ بھی شامل ہے. قرآن پر عمل کرنے والوں کی بھی حفاظت اس کے اندر شامل ہے. قرآن کی حفاظت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اوراق کی یہ حفاظت اس طرح سے کی جائے گی کہ کوئی آدمی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، پھاڑ نہیں سکتا، اسے کوئی جلا نہیں سکتا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. وہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ اس طرح کی شرارتیں کر جاتے ہیں کہ قرآن کے اوراق پھاڑ دیتے ہیں، یہ شرارتیں کر جاتے ہیں کہ قرآن کو جلا دیتے ہیں، شرارتیں تو ہوتی رہتی ہیں. قرآن کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن محفوظ رہے گا، یہ اللہ کا کلام ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں سب جلا دیے جائیں تب بھی قرآن محفوظ رہے گا. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی، اور شروع سے ہی یہ چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ چیز ہے. تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دے دی گئی تھیں، وہ لکھی ہوئی لے کر کے آئے تھے. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس میں تبدیلیاں کر دی، قوم یہود نے اس میں تبدیلیاں کر دی، وہ تورات اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہیں گے. حالانکہ تورات کو تو لکھی ہوئی شکل میں تختیوں پر نازل کیا گیا تھا. لکھی ہوئی چیز کو بدلا جا سکتا ہے. آج قرآن اتنی کثرت سے پرنٹ ہوتا ہے، آپ دوسری کتابیں دیکھیں گے جو کتابیں پرنٹ کی جاتی ہیں اکثر اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. لاکھ پروف کرو، پروف ریڈنگ بہت کثرت سے کی جاتی ہے، بڑے احتیاط سے کی جاتی ہے، لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس میں بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں غلطیاں، کبھی آدمی ایک پیج دو پیج بھی کہیں پرنٹ کراتا ہے اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. قرآن اتنی کثرت سے پرنٹ ہوتا ہے لیکن اس میں چھپائی میں بھی پرنٹنگ میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. کبھی اگر غلطی آئی ہے تو فوراً وہ غلطی پکڑ میں آ گئی ہے، پکڑ میں کیوں آ جاتی ہے کہ یہ غلطی یہ غلط چھپ گیا ہے؟ اس لیے کہ اس قرآن کو اتنے سینوں نے محفوظ کر رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا. اتنے سینوں نے محفوظ کر رکھا ہے کہ کہیں تھوڑی سی بھی اگر غلطی ہو جائے تو فوراً پکڑ میں آ جاتی ہے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے. قرآن کی عبادت کا طریقہ یہی رہا کہ قرآن کو پہلے سینوں میں محفوظ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا تھا, ویسے ہی جیسے جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو آپ کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہو جاتا تھا. لکھ کر کے نہیں, پہلے سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا. آپ صحابہ سے بیان کرتے, صحابہ میں بھی اکثر لوگ اسے ایسے ہی زبانی یاد کر لیتے, ان کے بھی سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو جاتا. اور جو لکھنا جانتے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آپ لوگ لکھ لو, وہ لکھ کر کے بھی رکھتے تھے لیکن لکھے ہوئے پر اتنا اعتبار نہیں جتنا سینوں میں محفوظ تھا. بعد میں جب جمع کیا گیا قرآن کو ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جگہ جمع کیا گیا, تو اس میں جو قرآن الگ الگ جو ہے چیزوں پہ لوگوں نے لکھا تھا اسے بھی اور جس طرح سے لوگوں کو یاد تھا اس کو بھی سامنے رکھ کر کے اسے جمع کیا گیا, اسے ایک جگہ لکھا گیا ہے. تراویح کی یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ شروعات ہوئی اور آج تک یہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ کہ تراویح میں لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے. قرآن پڑھنے والا زبانی اسے یاد کر کے پڑھتا ہے. جو لوگ برابر تراویح پڑھاتے رہتے ہیں ان کو قرآن یاد رہتا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے کہیں حفظ تو کیا ہے یا کچھ سال تراویح کی نماز بھی پڑھائی بعد میں چھوڑ دیا ہے تو آپ صرف ان کے ناموں کے ساتھ حافظ لکھا ہوا دیکھیں گے لیکن ان کو قرآن یاد نہیں رہتا. بھول چکے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جن کو قرآن اچھی طرح سے یاد ہے برابر تراویح میں پڑھتے رہتے ہیں, اسے تراویح کی نماز پڑھاتے رہتے ہیں, قرآن ان کا یاد رہتا ہے, وہ حافظ بھی ہیں اور صحیح معنی میں انہیں قرآن یاد بھی ہے. یہ بھی بڑا اہم ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو قرآن میرے بھائیوں ایسے ہی محفوظ ہے اور قیامت تک ایسے ہی محفوظ. جیسے قرآن محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ حدیثوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے اس لیے ہم پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ثابت حدیث ہر ثابت سنت صحیح حدیث بالکل محفوظ ہے. اس میں بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو محفوظ نہ رہ گئی. اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت پیدا کی ہے جنہیں ہم محدثین کہتے ہیں. وہ شروع سے ہی صحابہ نے پہلے اس کے بارے میں پوری محنت کی, پوری کوشش کی, حدیثیں یاد بھی کی, لکھی بھی حدیثیں جو عام طریقے سے مشہور یہ ہو گیا ہے کہ 100 سال کے بعد حدیثیں لکھی, ایسا کچھ نہیں ہے. صحابہ میں سے بعض لوگ حدیثیں لکھتے بھی تھے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیثیں لکھتے تھے, ان کے پاس باقاعدہ حدیث کی ایک کتاب بھی تھی, اس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے. اور بھی بعض دیگر صحابہ نے حدیثیں لکھی اور عام طریقے سے صحابہ حدیثیں یاد کرتے تھے اور یاد کر کے اسے دوسروں کے سامنے پیش کرتے تھے. یہی حال صحابہ کے بعد تابعین کا رہا, اتباع تابعین کا رہا. سب ہر دور میں حدیثیں لکھی بھی گئی اور حدیثیں یاد بھی کی گئیں, صرف لکھنے پر اکتفا نہیں کیا گیا. میں نے شروع سے آپ سے یہ بات کہی آج کے اس درس میں کہ صرف لکھی ہوئی چیز ہو تو اس میں آدمی خرد برد کر دیتا ہے, کچھ الٹا سیدھا اس کو بدل دے گا, کسی کو کیا معلوم ہوگا. جو لیکن صرف لکھ کر کے اس کی حفاظت نہیں کی گئی ہے, اسے ویسے ہی یاد بھی کیا گیا. سن کر کے پتہ لگا لیتے تھے کہ یہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں, کیونکہ پہلے سے حدیثیں یاد ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے تھے موطا, ان کی وہ کتاب. تو بعض لوگوں نے یہ بات ذکر رکھی ہے ان کے ترجمے میں, ان کے سوانحات میں یہ بات ذکر رکھی گئی ہے کہ ان کی بیٹی وہ ان کی اس کتاب کو اچھی طرح سے یاد کیے ہوں گے. امام مالک خود نہیں پڑھتے تھے موطا, بلکہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ وہ پڑھیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے حدیث کے تعلق سے کہ جو شاگرد ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ پڑھتے ہیں اور جو شیخ ہوتا ہے وہ سنتا ہے, اگر کہیں غلطی ہو تو اسے روک دیتا ہے. تو یہ بھی ذکر کیا ہے بعض لوگوں نے کہ جب موطا کا درس ہوتا تو ان کی بیٹی وہ جو ہے دروازے کے اس طرف رہتی تھی, اگر پڑھنے والے نے کہیں غلطی کی تو وہ پیچھے سے دروازے کے پیچھے سے دروازے کو ناک کر دیتی اس طرح سے جو ہے, تو معلوم ہو جاتا کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے پڑھنے میں, اسے پھر سے پڑھا جائے, دوبارہ پڑھا جائے. یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے. ایسے ذہن رکھنے والوں کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیثوں کی حفاظت کے لیے, جو ایک مرتبہ سنتے تھے حدیث اور سن کر کے ویسے ہی اسے یاد کر لے. آج کے اس زمانے میں یہ چیز تھوڑی تعجب بھی لگے گی آپ کو, لیکن اس زمانے میں یہ بات کوئی بہت تعجب والی نہیں تھی. پھر بھی ایسے ایسے جو ہے ذہن والے آپ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سن لیا حدیث, جیسے سنا ویسے ہی یاد ہو گئی. لیکن اس طرح کے اور بھی محدثین تھے, امام ترمذی کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے, امام ابو داؤد کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے, امام دارالمدنی کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن چند محدثین کا ذکر کیا گیا ہے, بقیہ محدثین کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی ذہن دیا تھا یہ حدیث کی حفاظت کے لیے. انہوں نے لکھا بھی ہے, لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز ان کے ذہن میں بھی ان کے سینے میں بھی محفوظ رہتی تھی. جس اتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا اس کا انتظام کیا گیا ہے, پھر بھی کوئی آدمی اگر اس طرح کی بات کہتا ہے تو بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم حدیث کے اوپر کیسے اعتبار کریں, کیسے اعتماد کریں کہ جسے 100 سال کے بعد لکھا گیا. ایسا کچھ بھی نہیں آ رہا. حدیثیں بھی میرے بھائی یاد رکھیے, حدیثیں بھی ویسے ہی محفوظ ہیں جیسے قرآن کی حفاظت کی گئی. ہاں, حدیثوں کے بارے میں یہ کوشش ہوئی ہے دشمنوں کی طرف سے, جنہیں زنادقہ کہا جاتا ہے, بددی لوگ ہوتے تھے, یہ کوشش انہوں نے کی ہے کہ اپنی طرف سے باتیں کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کر دے. ایسی کوششیں کی گئی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حفاظت کی ذمہ داری لی تھی تو ایسے رجال پیدا کیے, اللہ تبارک و تعالی نے ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کا الگ الگ کر دیا کہ نہیں, یہ بالکل صحیح ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اور یہ فلاں گڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کرتی ہے. ایک ایک چیز کو انہوں نے الگ کر دیا, جو یہی حفاظت ہے اس کی, اسی طریقے سے اس کی حفاظت کی گئی. تو اس آیت میں دونوں کی حفاظت شامل ہے. اس کے بعد آج ہی کے آیت تلاوت میں, قرآن کی تلاوت میں آپ نے جو ہے 14ویں پارے میں سورہ نحل کی بھی جو تلاوت سنی ہے. سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی شہد کی مکھی کا ذکر اور کس طریقے سے وہ چھتا بناتی ہے اور
کیسے وہ پھولوں کو چورس چوس کر کے آتی ہے, شہد اس کے بعد بن جاتا ہے, اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اس کا ذکر ہے اس کے اندر. اور ان سب چیزوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا آگے چل کر کے اس میں سورہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں وہ بھی مردوں میں سے ہی بھیجے ہیں, ہم ان کے پاس وحی کرتے رہے ہیں. اس آیت کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس آیت سے بعض مفسرین نے بلکہ اکثر محدث مفسرین نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ رسول اور نبی یہ صرف مردوں میں سے, مردوں کو رسول بنایا گیا انہیں نبی. حالانکہ آیت کا جو سیاق ہے یعنی جس پس منظر میں آیت آئی ہے, جس بیک گراؤنڈ میں آئی ہے, وہ یہ ہے کہ مکے کے کفار مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ انسان ہے, ہمارے جیسے انسان ہے, یہ کیسے رسول ہو سکتے, اللہ تعالیٰ کو رسول بنا کر کے بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا, یہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں, یہ بھی کھانے کھاتے پیتے ہیں, ہمارے جیسے انسان ہیں. مکے کے کفار مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے تھے, بشر مانتے تھے, لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے تیار نہیں. وہ اعتراض کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کے اعتراض کا جواب دیا کہ یہ صرف آخری رسول آخری نبی کا معاملہ نہیں ہے, ہم نے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں یہ سب کی سب مردوں میں سے ہی ہوتے تھے, یعنی انسانوں میں سے ہی ہوتے تھے, یہی مقصد ہے اس کا. لیکن چونکہ اس میں رجال کا لفظ آیا ہوا ہے اور رجال عربی زبان میں مرد کو کہتے ہیں, اس لحاظ سے لوگوں نے یہ مسئلہ بھی لیا ہے کہ جتنے رسول اور نبی آئے مردوں میں سے آئے, عورتوں کو نبی اور رسول نہیں بنائے. اس پہ ان کی کوئی تنقید نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ نبوت کا یہ بوجھ, رسالت کا یہ بوجھ ایسا ہے کہ اس کے لیے جس قوت اور صبر اور تحمل کی ضرورت ہے اس کے لیے مرد زیادہ مناسب ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رسول اور نبی بنایا. جس طریقے سے انہیں دعوت کے میدان میں نکلنا پڑتا ہے, اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دینی پڑتی ہے اور اس راستے کی پریشانیوں کو جھیلنا پڑتا ہے, تو یہ چیز ایسی ہے جس کے لیے مرد مناسب ہیں, اس کے لیے مردوں کا انتخاب کیا گیا, اس میں کسی کی تنقید نہیں ہے. لیکن بعض مفسرین نے بعض خواتین کے بارے میں کہا کہ وہ نبی تھی, یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض خواتین نبی ہوئی ہیں, رسول تو خیر کوئی نہیں لیکن نبی ہوئی ہیں, اور بعض خواتین کا اس میں ذکر کرتے ہیں. ایک تو آدم علیہ السلام کی بیوی ہوا, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں سارا اور حاجر, عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم, اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ام موسیٰ, جو ذکر آتا ہے قرآن میں, ان کے پاس وحی آئی. اصل اس میں وحی کا جو لفظ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان عورتوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ ان کو نبی بنایا گیا لیکن یہ رسول نہیں تھی. رسول جس کو جا کر کے پیغام بھیج دینا ہوتا ہے, اللہ کے بندوں تک توحید کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور شرک سے انہیں نکالنا ہوتا ہے, تو اس کا یہ ذمہ داری تو عورتوں کو نہیں دی گئی لیکن نبی بنایا گیا. صرف اس وجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے ہیں, اللہ تعالی کی طرف سے وحی آئی ہے. مریم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے, موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی بات ڈالی, وحی کا لفظ وہاں بھی آتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے اسے آپ سمندر میں ڈال دو, بچے کو پھر ہم واپس آپ کو دلوا دیں گے, وہاں بھی وحی کا, چونکہ وحی کا لفظ آتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں وحی تو نبی کے پاس آتی ہے اس لیے یہ نبی ہیں. لیکن یہ بات اتنی ثابت نہیں ہے. وحی یہی جو سورہ ہے سورہ نحل, نحل یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں, شہد کی مکھی کے بارے میں بھی یہ بات آئی, اللہ نے کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی, اس میں بھی وحی کا لفظ آیا ہوا.
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی رہنمائی ہے، ہدایت ہے کہ کیسے یہ رس کو چوز کر کے آئے، شہد بنائے، کیسے چھتا بنائے، ہو یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے بھی وہی کا لفظ استعمال کیا گیا. اصل وہی عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز بڑے پوشیدہ انداز میں بہت جلدی پہنچا دی جائے اسے وحی کہا جاتا ہے. تو اگر کسی جانور کو بھی یہ چیز پہنچا دی گئی، کسی مکھی کو بھی پہنچا دی گئی، شہد کی مکھی کو پہنچائی گئی، تو بھی اسے وحی کہا جاتا ہے. تو اگر بعض خواتین کے دلوں میں الہام ہوا یا ان کے پاس فرشتے نے آ کر کے کوئی بات پہنچائی ہے تو اس کی وجہ سے نبی نہیں کہا جا سکتا. صحیح بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کو مردوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور مردوں کو رسول اور نبی بنایا. عورتوں کی ذمہ داریاں اور ہیں، دوسری ذمہ داریاں ہیں، اس کے لحاظ سے ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ کام چونکہ اتنا مشکل کام اور بڑے صبر والا کام، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، اب نبی کو پہلے بکریاں بھی جو ہے چرانے کا کام دیا گیا، بکریاں بھی چرائی ہیں تاکہ بکریاں چرا کر کے ان کے اندر صبر اور تحمل بہت زیادہ آ جائے. تو یہ کام ایسا ہے جس میں نہ جلد بازی، نہ ہی جو ہے بے صبری، اور قوت بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے، مقابلہ بھی ہوتا ہے سامنے والے سے. یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے مناسب تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں سے نبی بنائے، رسول بنائے. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے سوچا کہ دونوں صورتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بعض اہم چیزیں پیش کر دی جائیں، وہ ہم نے پیش کر دی آج آپ کے سامنے. اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.